منگل 13 جنوری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. اپنے عملے کے 8 افراد کی ہلاکت کے باوجود پیرس میں حملہ کا نشانہ بننے والے جریدے نے متنازع خاکہ سرور پر شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا.
We will just continue to make...
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو اپنے جلد شائع ہونے والے تازہ شمارے میں ایک خاکہ دکھائیں گے جو ان کے مطابق پیغمبر اسلام کا ہے. ادھر پیرس حملوں میں ہلاک ہونے والے 4 یہودیوں کی تدفین اسرائیل میں کی گئی، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات فرانس میں ادا کی گئیں. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
3 فرانسیسی پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات کے موقع پر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے ان کے لیے اعلیٰ ترین ملکی اعزاز لیجن آف آنر دینے کا اعلان بھی کیا ہے. ادھر پیرس کے سپر مارکیٹ میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 4 یہودی افراد کی آخری رسومات اسرائیل میں ادا کر دی گئی ہیں. اس موقع پر اسرائیل کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انہیں صرف یہودی ہونے کی وجہ سے مارا گیا، جبکہ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ یہودی یورپ میں خوف کے سائے تلے زندگی گزاریں. تاہم اسرائیل میں تیونس کی برادری کے روحانی پیشوا ربی میئر معذور نے اس مسلمان شخص کی تعریف کی جس نے حملے کے دوران کئی یہودیوں کی زندگیاں بچائیں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن اور معاشی ترقی کے لیے بھارت پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان خارجہ سطح کے تعلقات کی منسوخی، لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے تعاون کرنے پر تیار ہے. جان کیری نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم کی کامیابیوں کو اہم قرار دیا.
ادھر بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سوہاگ کا الزام ہے کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پراکسی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے اور بین الاقوامی سرحد پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے بھارت کے لیے خطرات اور چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردوں کے حالیہ حملوں سے پاکستان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے اور وہاں دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ برقرار ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں بھارتی فوج نے 110 دراندازوں کو ہلاک کیا اور چونکہ دہشت گردوں کو لائن آف کنٹرول کے راستے داخل ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، اس لیے وہ بین الاقوامی سرحد کے راستے بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فوج کے سربراہ نے کہا کہ کشمیر میں مقامی فوجی کمانڈروں کو سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا جواب دینے کی مکمل آزادی دی گئی ہے.
بھارت کے ان الزامات پر پاکستانی حکومت کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں پر غبن کے الزام میں دی گئی سزا کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. عدالت کے مطابق اس مقدمے میں مناسب قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا. مسٹر مبارک کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں جلد ہی قاہرہ میں فوجی اسپتال سے رہا کر دیا جائے گا، جہاں انہیں سزا کے تحت حراست میں رکھا جا رہا تھا. ملائیشیا کی ایک اعلی عدالت نے ملک کے ممتاز سیاستدانوں سے منسلک ایک منگولی ترجمان کو قتل کرنے کے جرم میں 2 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت سنائی ہے. ملک کے وزیر اعظم نجیب رزاق کے سابق محافظوں کو قتل کے اس مقدمے میں سن 2009 میں بھی سزا سنائی گئی تھی. منگولی ترجمان مس التان تویا شاریبو کے جسم کی واقعات 9 سال قبل ایک جنگل میں پائی گئی تھیں. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے سری لنکا کے دورے کے آغاز پر اپنے پیغام میں وہاں 5 سال کی خانہ جنگی کے اختتام کے بعد سچ کے حصول پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد پرانے زخموں کو کھولنا نہیں بلکہ زخموں کو بھرنے کے لیے انصاف کو فروغ دینا ضروری ہے. پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں سری لنکا کی اکثریتی سنہالی اور تامل اقلیت کے درمیان مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا. اور غوطہ خوروں نے دسمبر میں انڈونیشیا کے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر نکال لیا ہے. چین کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آنے والے خوبرو افراد کو مفت کھانے کی صورت میں انعام دیے جا رہے ہیں. تفصیل سنیے ہنیا علی سے.
ڈیلی چائنا کی ویب سائٹ پہ شائع ہونے والی خبر کے مطابق زنگزو شہر میں ایک کورین فوڈ ریسٹورانٹ نے اچھی طرح تیار ہو کے آنے والے اپنے صارفین کو پیشکش کی ہے کہ اگر دیگر صارفین نے ان کو ووٹ دیا تو انہیں مفت کھانا دیا جائے گا۔ اس ریسٹورانٹ میں صارفین کی آمد کے وقت ان کی ایک تصویر لی جاتی ہے اور ایک کاسمیٹک سرجری کلینک کا عملہ ان تصاویر کو دیکھ کر پانچ خوش لباس اور خوش شکل افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ چین کی اکثر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر کورین ریسٹورانٹ کی اس پیشکش پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اس طرح صارفین کی عزت نفس مجروح ہوگی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں پراکسی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں عملے اور اساتذہ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آج پروگرام میں بھی شامل ہیں۔ لیکن آئیے اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جریدہ چارلی ایبڈو میں پر شدت پسند حملے اور احتجاج کے بعد آج کئی اخبارات اور ویب سائٹس نے وہ متنازع کارٹون شائع کر دیا ہے جس پر حملہ آوروں نے کہا تھا کہ وہ توہین آمیز ہے اور جس پر ان کو اعتراض تھا۔ جریدے کے سر ورق پر وہ ایک خاکہ دکھایا گیا ہے جو جریدے کے مطابق پیغمبر اسلام کا ہے۔ اس خاکے کے شخص کو آبدیدہ دکھایا گیا ہے اور وہ ایک ایسے بینر کے نیچے کھڑا ہے جس پر لکھا ہے سب کچھ معاف کر دیا۔ خاکے والے شخص کے ہاتھ میں پلیکارڈ ہے جس پر جو سوی شارلی یعنی میں چارلی ہوں درج ہے۔ فرانس میں مسلمان تنظیموں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جذباتی رد عمل اور اشتعال سے گریز کریں۔ مصر کی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ خاکہ بلا جواز اشتعال انگیزی ہے۔ شارلی ایبڈو کے اس شمارے میں شائع ہونے والی تحریریں حملے سے ہی متعلق ہوں گی۔ ادھر حملوں میں ہلاک ہونے والے چار یہودیوں کی تدفین اسرائیل میں کی گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے تین پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات فرانس میں ادا کی گئیں۔ اس موقع پر صدر فرانسوا اولاند نے ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لیے اعلی ترین ملکی اعزاز کا اعلان بھی کیا۔ اس بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
شمارے کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے کا فیصلہ گزشتہ ہفتے رسالے پر ہونے والے حملے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس حملے میں پانچ کارٹونسٹ بشمول میگزین کے مدیر ہلاک ہوئے تھے۔ حملے میں بچ جانے والے افراد اب اس تازہ شمارے پر فرانس کے روزنامے لبریشن کے دفتر سے کام کر رہے ہیں۔ شارلی ایبڈو سے وابستہ صحافی زینب رضوی کہتی ہیں کہ حملے سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔
ہم ہر ہفتے اپنے رسالے کا اجرا جاری رکھیں گے۔ بلا شبہ یہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہم اب تک نہیں جانتے کہ ہم ان آٹھ ساتھیوں کے بغیر کیسے کام کریں گے جنہیں ہم نے اس حملے میں کھو دیا۔ ہمارے آٹھ اہم آدمی، ہمارے آٹھ دوست۔
شارلی ایبڈو سے وابستہ لوگوں کے لیے مار دیے جانے کا خطرہ کوئی نئی بات نہیں، زینب کہتی ہیں۔
کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب ہمیں موت کی دھمکیاں نہ ملی ہوں، لیکن کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہماری ٹیم کو ایڈیٹوریل کانفرنس کے بیچ کلاشن کوف سے مارا جائے گا۔ ایسا ہوگا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔
زینب رضوی نے شارلی ایبڈو کے اگلے شمارے کے بارے میں بتایا کہ اس میں شائع ہونے والی تحریریں حملے کے بارے میں ہی ہوں گی۔
ظاہر ہے ہمارے لیے کسی اور چیز پہ لکھنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس واقعے نے سب کو ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے۔
تقسیم کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس رسالے کے اگلے شمارے کی 30 لاکھ کاپیاں شائع کریں گے جو کل سے مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی۔ عام طور پر اس رسالے کے ایک شمارے کی زیادہ سے زیادہ 60,000 کاپیاں شائع ہوتی ہیں، مگر رسالے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس بار پوری دنیا میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر فرانس کے اراکین پارلیمنٹ حملے کے بعد پہلی بار یکجا ہو رہے ہیں، جبکہ یہودیوں کی سپر مارکیٹ کے حملے میں ہلاک ہونے والے 4 افراد کی تدفین اسرائیل کے شہر یروشلم میں ہوئی۔ اس موقع پر ہلاک ہونے والے فرانکوئس مائیکل کے بیٹے نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا۔
ہمارے والد ایک دریا دل انسان تھے، انہوں نے تمام عمر اپنی بیوی بچوں کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ وہ اسرائیل سے پیار کرتے تھے، وہ یہاں رہنا چاہتے تھے اور یہیں رہیں گے۔
ادھر صدر فرانسوا اولاند نے فرانس میں ان 3 پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات میں شرکت کی جنہیں اسلامی شدت پسندوں نے حالیہ حملوں میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس موقع پر ایک جذباتی تقریر میں انہوں نے ان 3 اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔
کلاریسا، فرانک، احمد۔
کلاریسا، فرانک اور احمد نے اپنی جان اس لیے دی کہ ہم آزاد لوگوں کی طرح رہ سکیں۔ اسی بات کا اظہار ان ہزاروں افراد نے بھی کیا جنہوں نے اتوار کے دن فرانس بھر میں مظاہروں میں حصہ لیا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اس لیے جمع ہوئے تاکہ آپ کا درد بانٹیں اور جمہوریت، آزادی اور اخوت سے اپنی وابستگی کی تجدید کریں۔
ڈیموکریسی، فراٹرنیتی۔
صدر فرانسوا اولاند نے ان 3 کو ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز دیے جانے کا اعلان بھی کیا۔ فرانس میں ہونے والے حملے کے بعد تقریباً 10,000 فوج ملک بھر میں تعینات کی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل اتوار کے روز فرانسیسی عوام نے پیرس کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع میں شرکت کی، جس میں اظہار یکجہتی کے لیے 40 ممالک کے سربراہان سمیت 30 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا معصومہ ملک سے۔ فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو کے دفاتر پر حملے کے بعد پوری دنیا میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سابق سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن سے اس پر بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ فریڈم آف سپیچ یا آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت میں حدود کوئی ہیں یا نہیں؟
جب سے یہ صحافت شروع ہوئی ہے، شروع میں کوئی اس کے اخلاقیات، کوئی ایتھکس نہیں تھے۔ بعد میں پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ اس کا کوئی اخلاقیات طے کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ مذہبی جھگڑے ہی شروع میں ہوا کرتے تھے، کرسچینٹی ورسز اسلام، ہندوازم ورسز اسلام۔ تو پھر یہ محسوس کیا گیا کہ اس کی کچھ اخلاقیات طے کر لی جائے، اور اب یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے جس میں تمام ملکوں کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں شائع ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن یہ بار بار ایسا جو ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے جب ایک فساد ہوا تھا جس میں کچھ کتے بنائے گئے تھے، اور وہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، ویسٹ میں کتے کو برا نہیں سمجھا جاتا، ان کی فیملی کا ممبر ہوتا ہے جب کتا پالتا ہے کوئی آدمی، مگر مسلمانوں کے یہاں کتے کو نجس سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا چاہیے کارٹون بنانے والے کو یا مضمون لکھنے والے کو، اسکیچ بنانے والے کو، کہ جس ملک کے یا جس مذہب کے یا جس شخص کے بارے میں وہ یہ بنا رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اور اگر یہ خطرہ ہو کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے اپنے عوام کو، تو پھر ایسی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے، اس میں فریڈم میں ایک سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری بھی ہے جو ویسٹ کی دی ہوئی ہے، کہ اگر آزادی ہو ہر قسم کی صحافت کو تو صحافیوں کو اور اخبارات کو، میگزینز کو، کتابوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان پہ سوشل ریسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی ہے اور گیٹ کیپنگ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے تمام پرنٹنگز کے لیے، کہ جس میں کوئی سینئر آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے کسی چیز کے کہ یہ چیز پبلک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے.
تو ایک ایڈیٹوریل کنٹرول،
یہ گیٹ کیپر کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے. ہر اخبار میں گیٹ کیپر ہوتا ہے اور میگزین کا بھی ہوتا ہے، کتابوں کے لیے بھی ہوتا ہے پبلشنگ ہاؤس میں، جو چھپنے سے پہلے، پبلش کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز قابل اشاعت ہے یا نہیں. انسٹیٹیوشن جو ہے گیٹ کیپنگ کی، اس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اگر سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری پہ، اس نظریے پہ عمل کیا جائے تو اس قسم کے واقعات اوائڈ کیا جا سکتا ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے.
لیکن ڈاکٹر مہدی حسن، صحافت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، سیلف سینسرشپ انسان اکثر دباؤ میں آ کے کرتا ہے. تو اگر میں کچھ لکھوں جو شدت پسند لوگوں کو پسند نہ آئے اور وہ مجھے ماننے آ جائیں تو میں دوبارہ نہ لکھوں، لیکن اگر میں کچھ لکھوں اور کوئی تمیز سے اس پہ احتجاج کرے میں دوبارہ لکھوں گی. تو یہ جو حدود ہیں کہ انڈر پریشر، انڈر تھریٹ آپ سیلف سینسرشپ کرتے ہیں، اس پہ کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیے، وہ جائز نہیں ہے تھریٹ کسی کو دینا اور تھریٹ کی وجہ سے سینسرشپ کرنا یا سیلف سینسرشپ کرنا، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری جس کا میں نے ذکر کیا، وہ تو ویسٹ کی ہی بنائی ہوئی ہے نا، تو ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آج کل جو فضا قائم ہے دنیا میں، بہت سے ملکوں میں مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی کی فضا ہے، قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں 60,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں انتہا پسندوں کے ہاتھوں، اگر یہ احتیاط نہیں کی جائے گی تو اس نفرت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. جو 17 آدمی فرانس میں قتل ہوئے ہیں، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، فساد بڑھ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کو ہم اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایکسپٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کیا جانا چاہیے. اس میں جو اخلاقیات ہیں یونیورسلی ایکسپٹڈ، ان کو فالو کرنا ضروری ہے.
یہ تھے پنجاب یونیورسٹی، جو آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے حدود اور متعلقہ ذمہ داریوں اور مسائل پر تبصرہ کر رہے تھے. اور اس وقت ہمارے ساتھ پیرس سے براہ راست لائن پر موجود ہیں صحافی وائجو نراونے. وائجو، یہ بتائیں کہ تازہ ترین کیا ہے پیرس سے شارلی ایبڈو کے اس فیصلے کے بعد اور اس شمارے کے بعد؟
دیکھیے، ایک تو امپورٹنٹ جو چیز ہے اس وقت، میں آپ کے ساتھ پارلیمنٹ بلڈنگ سے بات کر رہی ہوں جہاں پہ بہت ڈیٹ چل رہا ہے. پرائم منسٹر اس وقت بات کر رہے ہیں، اپنا کنکلوژن اسپیچ دے رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور یہاں پہ جو پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ فرانس اس وقت ایک یدھ لڑ رہا ہے ٹیررزم کے فورسز کے ساتھ، اور اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بہت ساری لیجسلیٹو پاورز دے کر کے ایک کمیشن بنانی چاہیے، انٹر پارٹی کمیشن، جو سیکیورٹی کے معاملوں پہ سوچ کر سکے اور کون سے لیجسلیٹو بدل لے آنے چاہیے اس پہ وچار کر کے رپورٹ کرے. اس لیے جس طرح سے پارلیمنٹ آگے بڑھ کے کوئی نئے لاز لے پائے گا.
پیرس سے وائجو نراونے، آپ کا بہت شکریہ. یہ تھیں پیرس سے براہ راست صحافی وائجو نراونے. اور اب ذکر پاکستان کا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری آج پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے. اس دوران انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کی وزارتی دور میں بھی شرکت کی. اس موقع پر دونوں ملکوں نے توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. امریکی وزیر خارجہ فوجی صدر دفاتر بھی گئے یعنی جی ایچ کیو گئے اور شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں کی تعریف انہوں نے کی. جان کیری کی اسلام آباد میں مصروفیات کی تفصیل کے ساتھ سنیے آصف فاروقی کی رپورٹ.
پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت کے باعث امریکی وزیر خارجہ کا یہ مختصر دورہ اسلام آباد خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران امریکہ نے پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں مدد کی یقین دہانی کروائی ہے. لیکن اعلیٰ ترین امریکی سفارتی اہلکار کا یہ دورہ اس لیے بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے وہ بھارت گئے تھے. پاکستانی قیادت نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھارت کے ساتھ تازہ کشیدگی کو امریکی وفد کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم نقطے کے طور پر اٹھایا. خارجہ امور اور سلامتی کے لیے وزیراعظم کے مشیر نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں لگی لپٹی رکھے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات میں امریکی کردار کا مطالبہ کر دیا.
بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے بارسوخ رکن کے طور پر امریکہ بھارت کو علاقائی امن اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے پر رضامند کر لے گا.
حالیہ برسوں میں بھارت امریکہ کے ایک اہم شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے. پاکستان میں ایسی اطلاعات بھی اب سرکاری ایوانوں میں گردش کر رہی ہیں کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد وہاں بھارتی سیکیورٹی فورسز کو قائدانہ کردار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی اپنی خواہش خفیہ رکھنے کی کوشش نہیں کی.
میں نے انڈیا میں بھی وہی کیا جو یہاں کر رہا ہوں. میں نے فریقین پر مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے امریکہ یا کوئی دوسرا ملک آ کر حل کرے گا. یہ تنازع انڈیا اور پاکستان کو خود ہی طے کرنا ہوگا.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعلقات اسٹریٹجک مذاکرات کا اہم حصہ ہیں اور یہ معاملات امریکہ پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست طے کرنے کو فوقیت دیتا ہے. یہی مقصد امریکی وزیر خارجہ کو راولپنڈی میں قائم فوجی صدر دفاتر لے گیا. امریکی محکمہ خارجہ سے جاری بیان کے مطابق جان کیری نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کے دوران شدت پسند گروہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی پر پاکستانی فوج کی تعریف کی اور تسلیم کیا کہ اس آپریشن کے باعث حقانی نیٹ ورک کے حملہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے خلاف پاکستان کا یہ مشن ابھی مکمل نہیں ہوا.
شمالی وزیرستان اور بعض دیگر علاقوں میں فوجی آپریشن کرنے پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز داد کی مستحق ہیں. ان کی کارروائیوں کے مثبت نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن کسی کو غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. شدت پسندی کے خلاف مشن ابھی مکمل نہیں ہوا.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کے نام پر ہونے والے ان اعلیٰ سطحی مذاکرات نے دونوں ملکوں کی قیادت کو کھل کر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا ہے جس میں نہ صرف امریکہ اور پاکستان بلکہ بھارت اور افغانستان کے بارے میں بھی خاصی طویل اور معنی خیز گفتگو ہوئی ہے. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
ادھر بھارتی فوج کے سربراہ کا الزام ہے کہ پاکستان جموں کشمیر میں پروکسی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردوں کے حالیہ حملوں سے پاکستان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے اور وہاں دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ برقرار ہے.
پاکستان از سپورٹنگ پروکسی وار ان جے این کے ڈسپائٹ سفرنگ آن.
ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں بھارتی فوج نے 110 در اندازوں کو ہلاک کیا اور چونکہ دہشت گردوں کو لائن آف کنٹرول کے راستے داخل ہونے میں دشواری ہو رہی ہے اس لیے وہ بین الاقوامی سرحد کے راستے بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع موہن پاریکر نے کہا کہ اگر پراکسی جنگ کی کوشش ہوتی ہے تو فوج اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی، لیکن کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس کی تفصیلات پریس کانفرنس میں ظاہر نہیں کی جا سکتی.
وی ول ٹیک سم پرو ایکٹیو اسٹیپس. واٹ کائنڈ آف پرو ایکٹیو اسٹیپس؟
دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر فائرنگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور تقریباً روزانہ جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں. گزشتہ برس ستمبر اکتوبر میں بھی فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. فوج کے سربراہ نے کہا کہ کشمیر میں مقامی فوجی کمانڈروں کو سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا جواب دینے کی مکمل آزادی دی گئی ہے, جبکہ وزیر دفاع نے کہا کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا اثر 6 مہینوں میں نظر آنے لگے گا.
صوبہ خیبر پختونخوا میں کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ اسکولوں کے عملے کو اور اساتذہ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے گی. اس پر تبصرہ اور رپورٹ سنیے گا سربین میں آگے چل کر. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ مصباح الحق کا ورلڈ کپ کے بعد ون ڈے سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, لیکن پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں اب بھی مصباح الحق کی ضرورت ہے.
ہم لوگ کھیل رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف, پھر ہندوستان کے خلاف کھیل رہے ہیں, تو اس میں مصباح کا ہونا میرے خیال سے آن دا پوائنٹ آف اسٹیبلٹی, کپتانی چھوڑی اسٹیبلٹی کی بنا پر یہ بہت خوش آئند بات.
شہریار خان نے یہ بھی کہا کہ ون ڈے کی کپتانی کسی بھی کرکٹر کو سونپنے کے معاملے میں مصباح الحق سے بھی مشورہ کیا جائے گا. مصباح الحق نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے ون ڈے سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے بعد ٹیم سے ڈراپ ہونے کے خدشے کے پیش نظر کیا ہے.
کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی خدشے کی وجہ سے یہ میں نے ڈیسیژن کیا ہے تو بالکل غلط چیز ہے. کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے آپ پہ کانفیڈینس نہیں ہے یا بورڈ پہ کانفیڈینس نہیں ہے, مجھے یہ شاید کوئی شک ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد مجھے ہٹا دیا جائے گا یا ڈراپ کر دیا جائے گا, تو ایسی کوئی بات نہیں.
ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم کا مختصر کیمپ لاہور میں شروع ہو گیا ہے. پاکستانی ٹیم 21 جنوری کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی, جہاں وہ 2 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کے بعد عالمی کپ کے لیے آسٹریلیا جائے گی, جہاں وارم اپ میچز کے بعد وہ میگا ایونٹ کا اپنا پہلا میچ 15 جنوری کو بھارت کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلے گی. پرتگال اور ریال میڈرڈ کے کرسٹیانو رونالڈو سال کے بہترین فٹ بالر قرار پائے ہیں. ان کا مقابلہ لیونل میسی اور مینوئل نوئر سے تھا, جس میں رونالڈو 37.66% ووٹ لے کر کامیاب رہے. رونالڈو نے گزشتہ سال بھی دنیا کے بہترین فٹ بالر کا یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا. کولمبیا کے ہیمس روڈریگس کے گول کو بہترین گول قرار دیا گیا ہے, جبکہ جرمنی کے جواخم لو بہترین کوچ کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے عامی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے تناظر میں تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور دیگر سٹاف کو اسکولوں میں اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو اپنے جلد چھایا ہونے والے تازہ شمارے میں خاکہ دکھائیں گے جو ان کے مطابق پیغمبر اسلام کا ہے. ادھر پیرس حملے میں ہلاک ہونے والے چار یہودیوں کی تدفین اسرائیل میں جبکہ تین پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات فرانس میں ادا کر دی گئی ہیں. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن اور معاشی ترقی کے لیے بھارت پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. ادھر بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سوہاگ نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پراکسی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں پر غبن کے الزام میں دی گئی سزا کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. اور افریقہ کے لیے خصوصی طور پر راز افشا کرنے والی ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے جس کا نام ایفری لیکس رکھا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے عامی پبلک سکول پر ہونے والے حملے کے تناظر میں تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور دیگر سٹاف کو سکولوں کے احاطے میں لائسنس شدہ اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
یہ فیصلہ وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی سربراہی میں ہونے والے صوبائی کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا گیا. صوبائی وزیر اطلاعات اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان مشتاق غنی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی تعلیمی ادارے پر حملہ ہوتا ہے تو اساتذہ اور دیگر سٹاف کے پاس اتنے ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ پولیس کے آنے تک وہ حملہ آوروں کو کچھ وقت کے لیے روکے رکھے. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بھی کئی اہم فیصلے کیے. ان کے مطابق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ سیکیورٹی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ورنہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. صوبائی حکومت کی جانب سے سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اسکول اس وقت تک نہ کھولے جائیں جب تک وہاں محافظ نہ ہوں, سی سی ٹی کیمرے اور دیواریں اونچی کر کے وہاں خاردار تارے نہ لگائی جائیں. ادھر دوسری طرف تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد نے سکولوں میں اساتذہ اور دیگر سٹاف کو اسلحہ رکھنے کے حکومتی فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پشاور یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی کا کہنا ہے کہ استاد کا کام بچوں کو پڑھانا ہے, سکولوں کا تحفظ کرنا نہیں. انہوں نے کہا
ریاست کے بننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور چند اور بھی چیزیں جن کو کہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر وہ چند چیزیں نہیں پورا کر سکتا ریاست تو پھر ریاست کے قائم ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ گنز رکھ سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ حکومت جو ہے یہ مان رہی ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی.
پروفیسر شہید کے مطابق اگر استاد کو پستول تما دیا گیا تو کل کو یہ امکان بھی موجود رہے گا کہ وہ اسلحہ کسی طالب علم کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے.
جو شخص غصے میں ہے یا جو شخص اریٹیٹ ہو چکا ہے اس وقت تک اس کو کسی صورت میں بھی اسلحے تک رسائی حاصل نہ ہو. اگر وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ فوراً کوشش کرے گا کہ اس کو استعمال کرے. یہاں پر تو آپ ایک غلط چیز کو جو ہے اس کا لائسنس جاری کرنا شروع کر دیا آپ نے. اور خاص طور سے اس حالات میں کہ زیادہ تر نوجوان یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, اسکولس میں ہوتے ہیں, اگر تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑا شر پیدا ہو سکتا ہے.
خیال رہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر گزشتہ ماہ ہونے والے طالبان حملے کے بعد سے صوبہ بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے بیشتر سرکاری اسکول حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں. پولیس کے مطابق ضلع پشاور میں 2000 سے زائد تعلیمی ادارے قائم ہیں جن میں سے اب تک صرف 120 کے قریب سکولوں کو این او سی جاری کیا گیا ہے جبکہ زیادہ تر تعلیمی ادارے بدستور بند ہیں. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس فیصلے کے تحت سکولوں کے اساتذہ کو مسلح کرنا اب ممکن ہو سکے گا. میں نے اساتذہ کی تنظیم آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ملک خالد سے پوچھا کہ حکومت کے اس فیصلے پر ان کا رد عمل کیا ہے.
کل بھی ہمارے ساتھ فورسز کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, تعاون حاصل رہا ہے اور آج بھی سیکورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو انتظامات تھے بہت اچھی تھی. لیکن حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کہ اساتذہ اپنے ساتھ اسلحہ لائیں گی اور اسکول اسٹاف ہیں وہ اسلحہ لائیں گی, تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, اس کے ہاتھ میں قلم دیتے ہیں. اگر ہم اپنے ساتھ اسلحہ لائیں گے تو پھر
پولیس اسٹیشن میں اور تعلیمی ادارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کو تحفظ فراہم کرے, اسکول کا جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کو اسلحہ فراہم کرے. پرائمری اسکولوں میں اتنے وسائل نہیں ہے کہ کوئی ایک دم چار دیواریوں کو اوپر کرے اور اپنی ریاست کا لے لے اور سیکورٹی انتظامات خود اپنے ہاتھوں میں لے لے.
اچھا, یہ
ممکن نہیں.
یہ بتائیے کہ آپ کی تنظیم اس بارے میں کوئی اقدامات ان کے ہوں گے, حکومت سے آپ کا رابطہ ہوگا اس بارے میں؟
بالکل, کل ہمارا میٹنگ ہے پشاور میں پورے صوبے کی کابینہ کی اراکین کا, جس کی تعداد تقریباً 300 بنتی ہے. وہاں ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم باقاعدہ اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے اور بعد میں حکومت کو اپنا ڈیمانڈ پیش کریں گے.
تو حکومت سے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
لازمی بات ہے نا کہ اگر ہم اساتذہ اسلحہ لائیں گے, اساتذہ اپنے ساتھ پستول لائیں گے, ہم کلاس میں بیٹھیں گے, ٹیچنگ کریں گے, تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا. بچے کیا سوچیں گے کہ ہم کہاں آئے ہیں, یہ پولیس اسٹیشن ہے یا تعلیمی ادارہ ہے؟
عامی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا اس میں اساتذہ کو بچوں کے سامنے, اسٹوڈینٹس کے سامنے مارا گیا, جلایا گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کے پاس اگر اسلحہ ہو تو یہ وقت کی ضرورت نہ ہو؟
جو سانحہ ہوا ہے پشاور میں وہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ وہاں آرمی بھی ہے, وہاں پولیس بھی ہے, وہاں سیکورٹی بھی ہے, تو جب یہ لوگ آئیں گے خدا نہ کرے تو اس کا مقابلہ نہ استاد کر سکتا ہے نہ بچہ کر سکتا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ جو سیکورٹی انتظامات ہیں اس میں مزید بہتری لائے. استاد بیچارہ کیا کرے گا, وہ پستول نکالے گا اور سرفائرنگ کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. بہرحال ہم اپنے طرف سے کوشش کریں گے, اپنے بچاؤ کی کوشش کریں گے, بچوں کی بچاؤ کی کوشش کریں گے. پشاور کے سانحہ میں بھی اساتذہ نے, خاص کر ہمارے تین اساتذہ نے جو قربانی دی ہے, تاریخ رقم کر دی ہے.
اسکولوں کی حفاظت کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
جو ہمارے شہری علاقے کی جو اسکول ہیں اس کے چار دیواری تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹیکے گیٹ وغیرہ لگی ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں ایسے 4000 اسکول موجود ہیں جس کی چار دیواری بھی نہیں ہے. ایسے اسکول بھی موجود ہیں کہ سر سے چار دیواری نہیں ہے اور بچے کمروں کے علاوہ باہر صحن میں بھی پڑھتے ہیں. تو ایسی ایمرجنسی حالت میں ایک استاد یا اس کے ساتھ جو اسکول کا چوکیدار ہے وہ کس طرح اپنے وہ حفاظت کرے گا؟
سیکیورٹی انتظامات پھر کس طرح بہتر
انتظامات کی ضروری ہے کہ جو علاقے کے جو لوگ ہیں, پیرنٹ ٹیچر کونسل ہے, اس میں اس کو شامل کرنا چاہیے, ساتھ ہی علاقے کے جو مشران ہیں اس میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اور اگر کسی اسکول میں چار دیواری نہ ہو تو اس کو ایک ایسی جگہ پہ منتقل, عارضی طور پر منتقل کرنا چاہیے, ایک گھر ہو, مکان ہو, تاکہ بچے بھی محفوظ ہو, ٹیچر بھی محفوظ ہو.
یہ تھے اساتذہ کی تنظیم آل پرائمری ٹیچرز ایسوسیشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ملک خالد. صوبے خیبر پختونخوا میں اسکولوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے عملے اور اساتذہ کو لائسنس شدہ اسلحہ دے سکیں. میں نے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے پوچھا کہ اس فیصلے پر ان کی کیا رائے ہے.
ہمیں گن کلچر کو ختم کرنا چاہیے, گن کلچر کو فروغ دینا چاہیے. اپرادھ کے ہاتھ سے بندوقیں تھمانے کے ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے سیکورٹی کے لیے معاملات کو. یہ زیادہ بہتر ہو کہ اسکولوں کی سیکورٹی ادارے کریں, خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو یا حکومت سے تعلق رکھنے والا کوئی دوسرا ادارہ ہو. ہم ان کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے اسکولوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور جن سے خطرہ درپیش ہے اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں. لیکن جب ہم افراد کو بندوق تھما دیتے ہیں کہ آپ اپنا حفاظت خود کرو, تو اس سے ایک خاص جنگجو ذہن بھی بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ معاملہ صرف سیکورٹی تک نہیں رہ جاتا, ذاتی لڑائی جھگڑے جو ہیں ان میں بھی ذہنیت کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ایک خطرناک رجحان ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ان کے ارد گرد کے ماحول میں قلم دیکھیں, کتابیں دیکھیں, کمپیوٹرز دیکھیں, لیکن ہمارے بچوں کے ارد گرد کے ماحول میں بندوقیں نہیں ہونی چاہیے. بندوق کسی کے پاس ہوگی تو انہیں کے پاس بھی ملک ہو جنہوں نے وردی بھی پہنی ہو, اداروں کے سے کلک رکھنے والے جو ڈسپلن ہوتے ہیں اور وہ بندوق کو استعمال ایک ڈسپلن کے تحت کرتے ہیں, وہ خود فیصلہ نہیں کرتے بندوق کو استعمال کرنے کا. لیکن اگر ہم افراد کے ہاتھ میں بندوق تھما دیں جو کسی ادارے کے کنٹرول میں نہیں ہے, کسی ڈسپلن میں نہیں ہے, تو یہ ایک درست فیصلہ نہیں ہوگا.
جی, لیکن یہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں لوگوں کی حفاظت کرنے میں.
یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ادارے ناکام ہیں. ہمارے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے تحاشا قربانیاں دی ہیں اور آگے بڑھ کر قربانیاں دیتے ہیں. پولیس ہماری بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے دہشت گردوں کا, اور خیبر پختونخوا میں تو کئی ہیروئک سٹوریز ہیں لوگوں کی, پولیس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, اور سلامتی کے جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں, مسلح افراد کے جوان ہیں, ان کے آفیسرز ہیں, جنہوں نے خطرات کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. بہت سے واقعات ہیں جو دہشت گردی کو انہوں نے ناکام بھی بنایا ہے. اگر پھر بھی یہ ویرت دہر جنگ ہے ہماری جو چل رہی ہے, اس جنگ میں ہمیں اپنے ان اداروں کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے. لیکن بندوق کا استعمال انہیں اداروں کے پاس ہونا چاہیے, ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے, ان کی تربیت میں اضافہ کرنا چاہیے, ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے.
پرویز رشید صاحب, ایک صوبے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسکولوں میں عملے کو اور اساتذہ کو مسلح ہونے کی اجازت دے گا. ایک صوبے میں اس طرح ہوگا تو پھر پورے ملک میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
لیکن یہ بہرحال ایک صوبائی حکومت کا اپنا معاملہ بھی ہے, اور صوبہ جو ہے وہ ہے جو دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن پہ ہے, تو ہر صوبہ اپنی اپنی صورت حال کے مطابق سوچتا ہے. ہم نے تو آپ کا جو ایک سوال تھا اس کا فکری جائزہ میں نے لیا ہے, لیکن صوبے کی حکومت اپنے فیصلے کرنے میں تو خود مختار ہے. وفات نہ ان سے یہ فیصلہ کرا سکتا ہے, نہ ایسے فیصلے سے نہیں روک سکتا ہے.
یہ تھے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید. اور اسکولوں میں اساتذہ اور عملے کو اسلحہ رکھنے کی اجازت کے فیصلے پر میں نے بات کی صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر شوکت یوسف زئی سے. شوکت یوسف زئی نے صوبائی حکومت کے فیصلے کی وضاحت کی.
کہ ہر اسکول اور کالج اپنے لیے ایک ادارہ بنائیں گے سیکورٹی کا, اور وہ اگر باہر سے آ کرنا چاہے تب بھی, اور اگر وہ اندر سے اگر کسی کو ذمہ داری دیں, اس میں اسٹوڈینٹ بھی ہوں, اس میں ٹیچر بھی ہوں, وہ اپنے اس سیکورٹی کے حوالے سے وہ باقاعدہ اس کے ٹائمنگ باقاعدہ کے اس ٹائم کے ٹائم اس کو چیک کریں سیکورٹی کا کیا سچویشن ہے, اور اس کے لیے کچھ اطلاعات بنائے گئے ہیں کہ ہر اسکول کی دیوار جو ہے وہ اونچی رکھی جائے گی, اس پہ باقاعدہ وائرنگ ہوگی, باڑ جسے کہتے ہیں باڑ لگائی جائے گی, اس پراپر گیٹس ہوں گے.
جی جی, یہ تو ساری
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹیچر کو کہا جائے کہ آپ افکار رکھتے ہیں, ایسی بات ہے.
لیکن کچھ ٹیچرز کے پاس ہوگا اور اسکول کے کچھ عملے کے پاس بندوقیں ہوں گی, اسلحہ ہوگا.
یہ صرف جسے پریکٹیکل بورڈ کہتے ہیں اس کے پاس, اس کو بتائیں کہ بورڈ بنائے اسکول, اور وہ اگر باہر سے پروفیشنل سیکورٹی اداروں سے مطلب اگر لوگ لینا چاہیں تب بھی, اور اگر یہ ذمہ داری وہ خود نبھانا چاہتے ہیں ٹیچر کے ذریعے اسٹوڈنٹ کے ذریعے تو تب بھی, لیکن یہ کہ ہر اسکول میں ہر کالج میں ایک پروفیشنل بورڈ ہوگا اور اسی کے ذریعے سیکورٹی کی نگرانی دائرہ کی جائے.
لیکن اگر کسی اسکول کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ سیکورٹی خود ٹیچرز کے حوالے کرے گا اور اسٹوڈنٹس کے حوالے کرے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ملیشیا بن جائے گا اسکول کا؟
نہیں نہیں, میں آپ یا تو مجھے سمجھ بھی نہیں ہے یا پھر میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. یہ سیکورٹی کے جو ارینجمنٹ ہیں یا جو صورتحال کو چیک کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک سیکورٹی کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ رکھیں تاکہ وہ جائے گیٹ کو بھی دیکھے پراپر, دیواروں کو بھی جا کے دیکھے پراپر طریقے سے, یہ جو گیسٹ آتے ہیں ان کے باقاعدہ ریکارڈ چیک کرتے رہے. یہ تو آپشن دیا گیا ہے کہ اگر سپوز کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جو باہر سے بندہ نہیں رکھ سکتے مانیٹرنگ کے لیے, یہ پھر اپنے کسی ٹیچر کے حوالے کر سکتے ہیں, کسی اس کو ذمہ داری دے سکتے ہیں. یہ جو پروگرام بورڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم اسکول اور کالجوں میں ہوتے ہیں, ان کی ذمہ لگایا گیا. یہ اس طرح کہا گیا
جو ٹیچرس کو ایک ڈسکریشن دیا جائے گا یا اسکول کی انتظامیہ کو, تو تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ حل ہوگا یا یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟
دیکھیں میں بالکل اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں کہ ٹیچر کے ہاتھ میں بندوق ہو، لیکن یہ تو ٹیچر نہیں ہے تو اسکولوں کی جو انتظامیہ ہے ان کو کہا کہ آپ اسکول کی انتظامیہ جو ضروری ہے جو ٹیچر ہے اسکول کی انتظامیہ جو بن گئے جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی چھٹیاں لیتے ہیں پرائیویٹ اسکول، تو اگر وہ اپنے لیے سیکورٹی کی ارینجمنٹ کر لیں تو اس میں کیا کباب ہے، اور ان کو اگر اس کے لیے کوئی اخلاق کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو انتظامیہ کے لیے کہا جائے ٹیچروں کے لیے نہیں بنایا جائے۔
یہ مناسب ہے کہ اسکولز اس طرح سے یہ فیصلہ کر سکیں، تو کیا یہ صوبائی حکومت یا صوبائی پولیس کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر یہ سوچ لیں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں یا ہماری جو اسٹرینتھ ہے پولیس کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، تو کیا اس میں ہم ہر اسکول کے لیے، اب یہاں تو تقریباً آپ کو پتا ہے کہ 2250 جو ہے وہ تقریباً پشاور میں ہے، تو پشاور پولیس کی سن کتنی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر دو پولیس کی کریں تو سارے پولیس کو ہم تعلیمی اداروں میں کھڑے کر سکتے ہیں، یہ تو ریسورسز کی بات ہے نا، لیکن ریسورسز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ہے پرائیویٹ ادارے اگر جو پیسے کماتے ہیں نہیں چلڈرن،
لیکن اگر کل اسکول یہ فیصلہ کرے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی وہ یہ ذمہ داری دیں گے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ اسکول میں کوئی بچہ سیکیورٹی کا ذمہ دار ہو یا اس کے پاس اسلحہ ہو؟
دیکھیں اسلحہ اسٹوڈنٹ کو دینے کی یا ٹیچر کو دینے کی بات نہیں، انتظامیہ الگ کی دیتی ہے ایڈمنسٹریشن، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں، اور اس میں ہم نے ڈیوائس دے دیے ان کو، ایس او جی بنا کے دے دیے، اس سے باقاعدہ ڈی ایس پی لیول کے ایس او جی لیول کے لوگ جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر جو چلاتے تھے وہ اس کی باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اس اسکولوں کو ہم اجازت نہیں کھولنے کی جن کے پاس ایس او پی سے دیے گئے تمام چیزیں پوری ہوں، یہ نہیں ہوں گے تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہ جو بات کر رہی ہے لیکن یہ ایک خاص سچویشن ہے اسکول کی، اس وقت ہم حالات بن گئے ہیں، اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے صبح، لیکن اس کے پاس ریسورسز کیا ہے، ہم ایک صبح جو ہے پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے، اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بچوں کے ساتھ اسکول نہ نکلے باہر نہ نکلے یا اسکول نہ جائیں، لیکن اسکولوں کی اور ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟
تو دنیا میں اور بھی کوئی ممالک ہیں جہاں تعلیمی اداروں کے عملے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو کہ وہ خود ہی مسلح ہوں، خود ہی اپنا دفاع کریں؟
دوسرے ممالک سے میں بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا ایسی دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے، دوسرے ممالک میں جہاں پہ ہو رہی ہے کیا وہاں پہ اسکول چل رہے ہیں اس طرح، یہ تو غلط کوشچن ہے، الگ ڈبیٹ ہے نا، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کیا مسجدوں پہ بھی پولیس کھڑی کر دیں، بازاروں میں حملے ہو رہے ہیں تو کیا ہر دکان کے سامنے پولیس کو کھڑا کر دیں؟
یہ تھے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی شوکت یوسف زئی۔ اور خیبر پختونخوا کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، جبکہ قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے طویل عرصے کے بعد کوئٹہ آمد پر ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ بلوچستان کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
گیس پائپ لائن کو اڑانے کا واقعہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹی میں پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے اس علاقے میں گیس پائپ لائن کے ساتھ دماغ خیز مواد نصب کیا تھا، دماغ خیز مواد پٹنے سے گیس پائپ لائن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا جس کے باعث پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند قبول کی ہے، جبکہ ضلع کے علاقے بیکڑ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی تھی جس سے ایک پک اپ گاڑی ٹکرا گئی اور اس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
آپریشن جو جنرل مشرف کے دور میں، ایک فوجی ڈکٹیٹر کے دور میں جس کی ابتدا یہ بنیاد رکھی گئی تھی، آج بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وہ آپریشن جاری ہے۔ مسنگ پرسنز، مسخ شدہ لاشیں، ٹارگٹ کلنگ، کاش کے جمہوری دور میں ان میں کمی آتی، لیکن روز بروز ان میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
بلوچستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، سرکاری حکام اسے بیرونی مداخلت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جب اس سلسلے میں سردار اختر مینگل سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
क्या वो बैरूनी ताकत इस तरह उसका नाम लेते हुए कतराते क्यों हैं, उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाते? आज जो हुक्मरान है, कल के दौर में जब ये इल्जाम लगाए जा रहे थे, चाहे आज वो सूबाई हुकूमत में शामिल हैं चाहे मरकजी हुकूमत के जिम्मेदार हैं, आज की जो सूबाई कॉम्परस्तों की जो हुकूमत है जिसको कहा जाता है कॉम्परस्तों की हुकूमत, वो भी तो उसको डिनाई कर रही थी।
फौजी अदालतों की मुखालफत करते हुए बीएनपी के सरबरा ने कहा कि इनके जरिए जमहूरियत को मफलूज बना दिया गया है। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
और पाकिस्तान में कराची, फैसलाबाद, सक्खर और रावलपिंडी की जेलों में 7 शिद्दत पसंदों को फांसी दे दी गई है। इन मुलजमान में 2 जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले में मुलविस थे। 7 में से 3 मुलजमान का ताल्लुक लश्कर झंगली और 1 का अलकायदा से था। वाज़ह रहे कि पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर गुज़िश्ता माह 16 शिद्दत पसंदों के हमले के बाद 16 दिसंबर को शिद्दत पसंदों के हमले के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद का आगाज किया गया। सुनिए इस बारे में रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
कराची सेंट्रल जेल में आज सुबह बेराम खान चांडियो को फांसी दी गई। बेराम खान पर इल्जाम था कि उन्होंने सन 2003 में सिंध हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर फायरिंग कर एक वकील मोहम्मद अशरफ को हलाक कर दिया था। इस्तगासा का मौकिफ था कि बेराम खान उस वक्त के एडवोकेट जनरल कुर्बान चौहान को कत्ल करना चाहते थे और इसी इरादे से जस्टिस जवाहर हुसैन जाफरी की अदालत में दाखिल हुए, लेकिन फायरिंग का निशाना मोहम्मद अशरफ एडवोकेट बन गए। फांसी से 2 रोज कबल बेराम खान के करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात कराई गई। याद रहे कि सेंट्रल जेल कराची में 2007 में फांसी की सजा पर आखिरी बार अमल दरामद किया गया था। दूसरी जाने सखर सेंट्रल जेल में मोहम्मद शाहिद हनीफ, मोहम्मद तला हुसैन और खलील अहमद उर्फ हसन जान को फांसी दी गई। मुलजमान पर सन 2001 में कराची के इलाके नाजमाबाद में फायरिंग कर महकमा दिफा के डायरेक्टर जफर हुसैन शाह को कत्ल करने का इल्जाम था। इस्तगासा का मौकिफ था कि मुलजमान का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर जंगवी से था। तीनों मुलजमान को सन 2002 में इंजादी दहशतगर्दी की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अपीलें मुस्तरद हो चुकी थी। उधर रावलपिंडी के अडियाला जेल में जुल्फकार अली नामी मुलजिम को फांसी दी गई। जुल्फकार अली पर सन 2004 में कराची के फ्रेर थाने के हदूद में अमरीकी कौंसलेट के बाहर तैनात 2 सिपाहियों को फायरिंग कर हलाक करने का इल्जाम था। पुलिस का दावा था कि मुलजिम का ताल्लुक अलकायदा से है। फैसलाबाद जेल में 2 शिदत पसंदों नवाजिश अली और मुश्ताक अहमद को सजाए मौत दी गई। दोनों शिदत पसंदों पर पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर परवेज मुशरफ पर रावलपिंडी के इलाके झंडा चीची में कातलाना हमले में मुलविस होने का इल्जाम था। जनरल परवेज मुशरफ इस हमले में मामूली जख्मी हो गए थे। मुलजिम नवाजिश अली पाकिस्तान फिजाइया में टेक्नीशियन जबकि मुश्ताक अहमद सिविलियन थे। दोनों को सन 2004 में पाकिस्तान फजाइया के ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत सुनाई थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पिशावर में गुज़िश्ता माह 16 दिसंबर को तालिबान शिदत पसंदों के हमले में 132 बच्चों समेत 150 अफराद की हलाकत के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद की बहाली का ऐलान किया था। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क में फांसी की सजा पर अमल दरामद रोक दिया था। सन 2008 से 2013 के दौरान सिर्फ 2 अफराद को फांसी दी गई थी और दोनों को ही फौजी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक कमीशन के पास मौजूद आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त 8,500 के करीब ऐसे कैदी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और उनकी तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। रियाज सुहेल, बीबीसी कराची।
और आइए अब मुल्तान चलते हैं, जहां इंसदादे दहशतगर्दी की एक अदालत ने पाकिस्तान में फौज के खुफिया इदारे ISI के दफ्तर पर हमले के मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई है। तफसील बताने के लिए बराह रास्त फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी आसिम तनवीर। जी आसिम।
जी, इंसदादे दहशतगर्दी की खुफिया अदालत मुल्तान ने आज शाम में लश्कर झंगवी के 4 मुल्तान जिनमें मोहम्मद असगर, सज्जाद हाफिज सुलेमान और अब्दुल रहीम इनको सजाए मौत, जबकि एक मुल्जम मोहम्मद इजाज को उम्र कैद की सजा दी है। इस तरह से दहशतगर्दी की अदालत में जिसकी समाअत मुल्तान के सेंट्रल जेल में हुई, इन मुल्जमान पर 8 दिसंबर 1999 में मुल्तान के ISI के हेडक्वार्टर पर हमला करने का इल्जाम था और इसमें 22 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इन मुल्जमान को 22 मरतबा मजबूरी तौर पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया।
तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। ये थे जनूबी पंजाब के मुल्तान से सहाफी आसिम तनवीर। और अब ये सुनिए कि जनूबी पंजाब के इलाके झंग से कई बार मुंतखब होने वाली साबिक रुकन असेंबली और अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफीर सईदा आबदा हुसैन ने अपनी सियासी करियर पर एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है पावर फेलियर। द पोलिटिकल ओडिसी ऑफ ए पाकिस्तानी वुमन. इस किताब के बारे में हमारे साथी हारून रशीद ने सईदा आबदा हुसैन से बात की है और उनसे पूछा कि इस किताब को पढ़ने से लोगों को फायदा क्या होगा.
फायदा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन महसूस जरूर उम्मीद है कि मेरी किताब उनसे करेगी, कुछ हंसाएगी भी और कुछ रुलाएगी भी. और कुछ एक पाकिस्तान के वाकयात का पिछले 45 साल का पस मंजर जो है वो उनके जहन में बिठाएगी भी.
तो आप क्या समझती हैं कि अपनी सियासी जिंदगी को क्या समझेंगी, कामयाब सियासतदान थी या नाकाम सियासतदान?
मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो भी काम किया बड़ी लगन से किया और लोगों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की. सो उस हद तक तो मैं अपने आप को कामयाब ही समझती हूँ. अलबत्ता बहुत सी बातें जो रह गई हैं, मेरी जो ख्वाहिशात थी उमंगें थी कि मैं ये भी कर सकूं और ये भी कर सकूं, नहीं हो पाया, लेकिन एक हद तक हो पाया भी है.
कुछ लोग कहते हैं कि आपकी किताब जिन्होंने पढ़ी है वो कहते हैं आपने काफी सॉफ्ट अप्रोच जो पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस की जो गलतियां थी उसकी तरफ रखी है, हाथ हौला रखा है आपने.
देखिए बात यह है कि किसी की के बारे में मनफी तासर कलम बंद करना मैं समझती हूँ कि कोई संजीदगी नहीं होती. एक तो ये है कि लोग बदलते रहते हैं, हालात वाकयात भी बदलते रहते हैं. तो मैंने वो लिखा है जो कि मैं लिखना चाहती थी. मैंने कोई अपने आप पे कोई कतगनी नहीं कायम की या मैंने कोई अपने आप को रोका नहीं. जैसे वो बात मेरे जहन में आती गई तो मैं कलम बंद करती गई.
आपकी ये किताब थोड़ा सा जो पैसेज मैं पढ़ सका उसमें आपने जब बेनजीर का कत्ल हुआ और वहाँ गई आप नोडेरो तो आपने लिखा कि सड़कों की हालत नागुफ्ता बे थी और फसलें कम मयार वाली थी वहाँ पर तो कुछ. और ये ऐसा इलाका है जहाँ पे भुट्टो और बेनजीर जैसे लोग पैदा हुए हैं. तो आप नहीं समझती कि कुछ लोगों का कहना है कि पीपल्स पार्टी ही वहाँ पर बरसर इक्तदार ज्यादा अरसा रही है तो उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं सारी पसमानदगी का?
देखिए कोई सियासी जमात जो मट्टी है उसकी क्वालिटी को तो नहीं बदल सकती या जो मौसम है वो तो नहीं बदल सकती. हाँ सड़कों की हालत अलबत्ता वो उनकी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त इक्तदार में तो थी नहीं, तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी. और ये बड़ा अफसोसनाक बात थी कि वो दावे बहुत करते थे लेकिन सिंध की सड़कों का बहुत ही अबतर हाल था.
आपने अपनी किताब में लगारी साहब जब सदर थे उस वक्त का एक वाकया कोट किया है और उसमें कहा है कि मियां साहब जो थे, वालिद साहब जो थे नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, वो क्या वाकया था?
जी वो ये था कि सदर लगारी और मियां नवाज शरीफ के माबेन बड़ा फासला था और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी किए हुए थे. और वो उन्होंने मियां शरीफ को ये इल्म था कि सदर लगारी के वालिद मरहूम और मेरे वालिद मरहूम की आपस में बड़ी दोस्ती थी क्योंकि वो दोनों के उनसे इकट्ठी उनकी मुलाकात हुई थी, हमारे रकबों में भी ट्यूबवेल लगाए और सदर लगारी साहबान के भी. तो उन्होंने मुझे बुला के और कहा कि आप इनकी सुलह करवा दें, जो कि मैंने करवा दी.
वो मतलब आप समझती हैं अच्छा किया कुछ इस तरह की?
नहीं, बाद में मुझे पछतावा हुआ.
क्यों?
इसलिए कि उन्होंने लगारी साहब की भी छुट्टी करवा दी और फिर मेरी भी.
ये बताइए ये हर जो सियासतदान है जैसे आपने भी याददाश्त में लिखा है उसमें अमेरिकन रोल जो है वो किरदार पाकिस्तानी सियासत में बहुत बढ़ा चढ़ा कर, तो इतना है भी या ये हम समझते हैं?
बढ़ा चढ़ा के समझते
हैं. इतना रोल नहीं है आप समझती हैं?
इतना नहीं है जितना हम समझते हैं.
अच्छा, लेकिन वो जो आपने वाकया किया जनरल शुजा वाला के इस हद तक वो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत हटा दें आप, तो इतनी इन्वॉल्वमेंट है उनकी?
उनका मतालबा हुकूमत हटाने का नहीं था. ये तो जनरल आसिफ नवाज का खुद सोच थी कि हुकूमत हटाने से शायद अमेरिकन जो है वो हम उनके साथ टाइम गेन कर लें. उनका तो ये था कि बस आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करें, भले आप अगर हुकूमत लेना चाहते हैं आप ले लें लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें.
फौज का किरदार आप क्या समझती हैं सियासतदानों की, जो जनरल एक तासुर है कि बहुत नाकाम है और बेकार लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते मुल्क के लिए, एक इम्प्रेशन और फौज ने भी उसको बढ़ाया?
जी हाँ, लेकिन देखिए हमारे फौजी भाई जो हैं वो नाअहल और बददियानत सियासतदानों को अगर आगे लाएं तो ये कौम की बदकिस्मती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए.
پاکستان کی سابق رکن قومی اسمبلی اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر عابدہ حسین اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کر رہی تھیں ہارون رشید سے. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینجرز تھے لندن میں رابن وارن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے. فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو اپنے جلد شائع ہونے والے تازہ شمارے میں ایک خاکہ دکھائیں گے جو ان کے مطابق پیغمبر اسلام کا ہے. ادھر پیرس حملوں میں ہلاک ہونے والے چار یہودیوں کی تدفین اسرائیل میں, جبکہ تین پولیس اہلکاروں کی آخری رسومات فرانس میں ادا کر دی گئی ہیں. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن اور معاشی ترقی کے لیے بھارت میں پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. ادھر بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سہاگ نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پراکسی جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں پر غبن کے الزام میں دی گئی سزا کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. اور غوطہ خوروں نے دسمبر میں انڈونیشیا کے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر نکال لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.